پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے لیے تو دین ایک پرائرٹی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد. میری امت کی سیاحت سیر و تفریح جہاد ہے. آج کے ویسٹ میں آپ دیکھیں, سمر میں آپ نکلیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر بچہ جوان اور بوڑھا ہالیڈیز پہ نکلا ہوا. وہاں طریقہ کار کیا ہے کہ سال بھر خوب کام کرتے ہیں, خوب خوب کام کرتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہی سمر شروع ہوتی ہے تو سب کے سب نکل جاتے ہیں. آبویسلی ہر ایک اپنے اس کے مطابق نکلتا ہے کہ دفتر بالکل خالی نہیں ہو جاتے یا بزنس بالکل ٹھپ نہیں ہو جاتا, ترتیب سے نکلتے ہیں. ایک سیزن شروع ہوتا ہے 3-4 مہینے کا, اور اس میں باقاعدہ وہاں ایک پوری انڈسٹری ہے اس کے لیے. کچھ لوگ کاروانس پہ نکلتے ہیں, کچھ بیچز پہ جاتے ہیں, کچھ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, کچھ, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا رکھا ہے سیاحت. ہر ایک کو نکلنا ہے. اور نکلتے کیوں ہیں؟ کہ ایک تو نکلیں گے, آرام کریں گے, دوسرا یہ کہ دنیا کے نئے نئے رنگ دیکھیں گے, سیکھیں گے. کیونکہ سیکھنے کے لیے سفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سیرو فی الارض, بار بار قرآن میں آتا ہے نا, چلو پھرو. تو اس سفر سے وہ سیکھتے ہیں. ایک وقت تھا جب برطانیہ کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی, جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کیسے وہ گھر بیٹھ کے ہو گیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہو گیا؟ کس طرح انہوں نے مسخر کیا قوموں کو گھوم پھر کر. یہاں کیوں آئے تھے انڈیا میں معلوم ہے نا آپ کو, تجارت کے لیے آئے تھے. اور یہاں کی زمین بڑی زرخیز پائی ہے, ہر لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور قابض ہو گئے. تو جو قومیں سوتی ہیں ان کے لیے پھر یہی انجام ہوتا ہے. پھر ہم نے لڑ بھڑ کے کسی طرح آزادی حاصل کر لی, پھر سو رہے ہیں, پھر سونے سے فرصت ہے. بہرحال تو اب دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ قوموں میں سیر و تفریح زندگی کا ایک حصہ ہے. ایک مومن کی سیر و تفریح با مقصد ہوتی, جبکہ کافر کی سیر و تفریح بس کھانے پینے اور گھومنے کے لیے, عیش و عشرت کے لیے, یا کچھ خاص مخصوص دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے وقت کو اس طرح پلان کرتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یورپ جائیں, ضروری نہیں کہ آپ کسی اور دوسری دنیا میں جائیں. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کسی دیہات میں چلے جائیں, پہاڑی علاقے میں چلے جائیں, کسی جگہ پر چلے جائیں, اور کچھ نہیں تو اپنے رشتے داروں سے گا ملے, تبلیغ کے لیے نکل جائیں, کچی بستیوں میں نکل جائیں, کہیں نکل جائیں. لیکن سال بھر آپ کریں کام جو کرتے ہیں, آپ اپنے دن کو بھی منظم کر سکتے ہیں, اپنے سال کو بھی منظم کر سکتے ہیں, اپنا 5 سالہ منصوبہ بھی کچھ بنا سکتے ہیں. ہر شخص اپنے مطابق سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. مثلا میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کس طرح گزارا ہے کہ میں صبح کے وقت میں جاب کرتی تھی, دوپہر میں اپنے گھر کو دیکھتی, کچھ کام میں گھر کا صبح جانے سے پہلے کرتی, ارلی مارننگ اٹھتی, جانے سے پہلے میں سب کچھ اپنا ہر چیز گھر کو پوری طرح دیکھ لیتی کہ کہاں کیا چیز چاہیے, اور کوکنگ سب خود کرتی تھی, ہارڈلی کوئی سروینٹ ساتھ ہوتا تھا. واشنگ کے لیے دن مقرر ہے, کوکنگ کے لیے ٹائم مقرر ہے, اسی طرح باقی کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا. دوپہر میں آ کے کوکنگ بھی کی, کھلایا پلایا بھی, خود بھی بیٹھے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا کیلولا کیا, اور تقریباً ڈیلی بغیر کسی ناوز ہر آفٹرنون میں شام میں 1-1.5 گھنٹہ درس کے لیے بھی لکھ لے. اور اس وقت کوئی الہدا نہیں تھا, کوئی ادارہ نہیں تھا, کچھ نہیں, بس کبھی کسی کے گھر میں, کبھی کسی کلب میں, کبھی کسی جگہ, کبھی کسی جگہ. اور کئی سال تک, 8-10 سال تک میری یہ روٹین چلتی رہی اسی طرح, اور الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ کہ شام کے بعد پھر گھر پہ آ کے کچھ گھر کو دیکھا, کچھ بچوں کے ہوم ورک, اور ان کے ساتھ کیونکہ بیٹیاں تھیں میری, ان تینوں کو میں ساتھ رکھتی تھی درس پہ, ساتھ لے کے جاتی, یہ وہاں کچھ کھیلیں, کچھ سنیں, کچھ لوگوں سے ملیں جلیں. تو اس سے بھی ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ اسی طرح کا ایک ماحول دیکھتے تھے, اور تربیت میں بھی ایک اچھا اثر پڑتا رہا ساتھ ساتھ. اور یہ ہے کہ پھر رات کو اپنا یونیورسٹی کا جیسے کچھ صبح پڑھانا ہے اس کو دیکھا کیا, اور اتوار کے دن رشتے داروں سے ملنے کے لیے اور لوگوں کے لیے, مہمانوں کے آنے جانے کے لیے. اور اس طرح الحمدللہ ہر طرح کی مصروفیت کے باوجود, یعنی میں نے اپنے ماسٹرز کے ختم ہونے کے اگلے ہی دن سے, یعنی جس دن میرا ریزلٹ آؤٹ ہوا, نیکسٹ ڈے میرا انٹرویو تھا اور اس میں میری سلیکشن ہوئی, تھوڑا سا بیچ میں مجھے چانس ملا. اس کے بعد جو میں نے جاب شروع کی ہے تو مسلسل جاب کی یا پھر پڑھا ہے. اسی طرح جب میں پڑھ رہی تھی پی ایچ ڈی کے دوران, میں روز درس نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے پڑھنا تھا, میرے استاد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں تھی کچھ اور کرنے کی. ظاہر ہے کہ استاد جو مشورہ دیتا ہے وہ خلوص کے ساتھ دیتا ہے، بعض اوقات ہم خود وہ نہیں سوچتے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہفتے میں بس ایک دن تمہیں چھٹی ہے، اس دن تم کچھ کر لو اور باقی تم کو پڑھنا ہے، درس نہیں دے رہے اس لیے کہ ابھی تم خود پختہ ہو. تو بہرحال اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھرپور طریقے سے پڑھا اور صرف سنڈے کو میں درس دیا کرتی. اس ایک دن میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ان چار سالوں میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران بھی ایک تو اپنا سلسلہ نہیں ٹوٹا اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو ایک ماحول ملا جس کی وجہ سے مجھے خود ایک اچھا ماحول مل گیا. کیونکہ یہ آتا نا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ورنہ انسان کا خود بھی دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھتے چاہے تھوڑی چاہے زیادہ تو خود بھی آپ دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، سل کے واپس جائیں گے. کیونکہ یہ کیسا سفر ہے نا کہ جد و جہد مشقت سے آپ قدم قدم اوپر رکھتے ہیں، اگر آپ اوپر نہیں رکھیں گے رک جائیں گے تو رک کے نہیں رہ سکتے، آپ کو واپس آنا پڑے گا. اور جب قدم قدم بھی چلتے رہو گے انچ انچ بھی آگے بڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تھامتا رہے گا اور جاتے رہو گے اوپر، پختگی آتی رہے گی. اور یہ واحد ذریعہ ہے کہ یہ سب تقدامہ کو اپنی اصلاح ہوتی رہتی. آپ اپنے دن کی بنیاد پر خود کو ویکلی اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں، مہینے میں دیکھ لیں، سال میں دیکھ لیں. پھر اسی طرح یہ کہ جب چھٹیاں آ جائیں تو چھٹیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ایکسٹرا پروگرام. اس طرح یہ جو بہانا ہے نا شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، یہ منافقین والا بہانا ہے، مخلفین کا بہانا ہے. ایمان والے ایسی باتیں نہیں کہتے. ایمان والے نہ تو گھر اور مال چھوڑتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جاب نہیں کرنی، ہمیں کام نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی تاکہ گھر کے جھمیلے نہ ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتدل زندگی ہمیں سکھائی، شادی بھی کرو، کام بھی کرو اور دین کے لیے بھی وقت نکالو اعتدال کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق. کسی کے لیے تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے. تو جو جو حالات بدلتے جاتے ہیں انسان طریقہ کار کو تبدیل کر سکتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی مدد نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسی راستے میں مددگار بھی دیتا جاتا ہے. پھر بہت سے ایسے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں جو آپ کے بہت سے کام، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصر کو، جب آپ آگے بڑھتے ہیں پھر اس کی مدد آنے لگتی ہے، پھر کام کے مواقع بھی بڑھنے لگتے ہیں، مددگار بھی بڑھنے لگتے ہیں، سپورٹ بھی بڑھنے لگتی ہے، دعائیں کرنے والے بڑھنے لگتے ہیں. پھر وہ ایک نیکی دوسری نیکی کو ساتھ راستہ دیتی ہے. تو آپ میں سے کبھی کوئی بھول کر بھی یہ نہ کہے شغلت نام والنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ دوسروں پہ ڈال دیں کہ وہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اب دیکھیں ہمارا ماحول تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی بخشش کے لیے وقت نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی. اس کا حل قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو کیونکہ وہ بہت بخشش فرمانے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، مسلسل بارش برسانے والا آسمان تم کو بھیجے گا. اس وقت ساری قوم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمت آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے استغفار کا بھی ٹائم نہیں پاتے، ہم اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے. بس ہم کیا کرتے، کوئی نیک انسان مل جائے ہم کو تو ہم بس اس کے حوالے کر دیں کہ اپنے ساتھ ہماری بھی بخشش کی دعا مانگ دینا، ہمیں دنیا میں بڑے کام ہیں، ہم بہت مشغول ہیں. یا کچھ لوگوں کو بٹھا دیا ہے ایسی جگہوں پر کہ جو صرف دعائیں کریں بیٹھ کے، ان کا وظیفہ یہ کیا ہو کہ وہ تو صرف سب کے لیے دعائیں کریں اور باقی لوگ دنیا میں خوب خوب مصروف رہے. اسلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی کہ کچھ لوگ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں یا کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور باقی لوگ صرف دنیا میں گم ہو کے رہ جائیں. نہیں، سب کے لیے کیا ضروری ہے، دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک فٹ سے آپ اس کو ناپیں دین اور دنیا کو، تو کچھ لوگ مثلاً 12 انچ میں سے 6 انچ دین اور 6 انچ دنیا رکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ 2 انچ دنیا رکھیں گے تو 10 انچ دین رکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے 10 انچ دنیا رکھیں گے 2 انچ دین. لیکن کوئی بھی ان دونوں سے مکمل طور پہ خالی نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو دین کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے جو میرے لیے دعا کر دیں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے منافقین کیا کہتے ہیں، شغلتنا اموالنا واہلونا, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا. دل بڑا چاہتا ہے ہم بھی کچھ کریں, کوئی قرآن پڑھ لیں. ہمیں بھی بڑا شوق ہے کہ ہمیں بھی بغیر ترجمے کے سمجھ آنے لگ جائے. ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی عمرہ کرائیں. ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی نیکی کا کام کریں, خدمت کریں, لیکن کیا کریں. شغلتنا اموالنا واہلونا, بس تکبر رہنا. اس رویے کو بدلنا ہے, اور یہ رویہ اسی وقت بدلے گا جب لوگوں کے اندر ایمان جاگے گا, ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیں نا اپنے آپ کو, ایسے آپ کو اندر انوالو کریں گے جیسے وہ ایک بھور ہوتا ہے نا. بھور کا معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ونڈ سائیکل جو ہوتا ہے نا, کہ جس کے اندر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ اس کو لیے چلے جاتی ہے, آپ اس کو پکڑا ہی نہیں دیتی. ٹوسٹر جو ہے بالکل اس کے اندر چلا جاتا ہے. پانی میں آپ دیکھ لیں یا ہوا میں دیکھ لیں. تو دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کے پھیر میں آئے تو صحیح, پھر آپ کو نکلنے نہیں دے گی, بہت مشکل. اس لیے کاٹ کے اس جال کو اپنے لیے واضح کلیئر کٹ پرائرٹیز میں کر رکھیں. دنیا سے بھاگنا نہیں, اس میں رہنا ہے, اور دین کو چھوڑنا نہیں, اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. سیکھ چکے ہیں, اطمینان آ گیا ہے کہ ہاں الحمدللہ سیکھ چکے, آ گیا, کسی کو سکھانا شروع کرے. اگر ابھی سمجھتے ہیں کہ اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو مزید سیکھنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے. لیکن کہتے ہیں نا کن عالمن و متعلمن, سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا عالمن و متعلمن و ذکر اللہ. دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے, سیکھنے والے کے, سکھانے والے کے, اور اللہ کے ذکر کے. یعنی سمجھانے کی یہ بات اس میں کی گئی ہے کہ اور کوالٹیز کے ساتھ ہر دم یا سیکھتے رہو یا سکھاتے رہو, اور کوئی کام نہیں تو پھر اللہ کے ذکر میں ضرور مشغول رہو, ورنہ پھسل جاؤ گے, بھور میں آ جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کتنی نفسیات جانتے ہیں نا بندے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, یہ سب باتیں صرف زبانی زبانی کہہ رہے ہیں, دل سے نہیں کہہ رہے. فاستغفر لنا والی بات بھی بس اوپر سے ٹالنے کے لیے, کیونکہ جیسے کو دیکھو ویسی بات کرو. ایک یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے نا منافقت کی, اگر دین والا نظر آ گیا تو فوراً دینی سوال شروع کر دو, اور اگر کوئی اور نظر آ گیا ہے تو اس جیسے بن جاؤ, ہر ایک کے سامنے ویسا ہی فیس لے کے جاؤ. فرمایا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. فرمایا کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا, اگر اس نے تمہارے ساتھ نقصان کا یا نفع کا ارادہ کر لیا. یعنی جس مال اور اولاد کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اگر یہی برباد ہو گئی پھر کیا بنے گا. ہم کامیاب زندگی کس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں دین کی قیمت پر دنیا حاصل کر لی جائے, جس میں ایمان بیچ کر دنیا لے لی جائے, جس میں آخرت بیچ کر دنیا بنائی جائے, ہم اس کو کامیاب زندگی سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نزدیک کامیاب زندگی کیا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کا فائدہ, لیکن اگر آخرت جاتی ہے تو اس کو پکڑ لو, دنیا چھوڑ دو. ترک دنیا نہیں کہا, لیکن کسی جگہ پر آ کر اگر تمہیں کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا دین کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ جس دنیا کو تم تھامے ہوئے ہو وہ کسی وقت بھی جا سکتی. بعض وقت ہم کہتے ہیں نا نہیں اتنے گھنٹے نہیں نکل سکتے, اتنے دن نہیں نکل سکتے. خاص طور پر ایسی بچے ہیں جب ایڈمیشن لے لیتی ہیں نا نظام میں, جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کو بیچ میں بریک کر کے ایک سال لگایا, تو لوگ ضرور ان کو پریشان کرتے ہیں کہ باقی دیکھو تمہاری کلاس فیلوز کہاں پہنچ گئے, تم نے سال برباد کر لیا, تم پیچھے رہ گئی اور فلانا ہو گیا, اس طرح کی باتیں. تو پھر بعض وقت خیال آتا ہے ہاں واقعی اگر میں بھی یہ نہ کرتا تو آج میں کہاں پہنچا ہوا ہوتا اور میرا یہ فائدہ ہو چکا ہوتا, اس طرح کی بہت سی باتیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے, کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے ان کی تعلیم کا ایک وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے نا. تو جب ایک مجبوراً بھی تو ہو جاتا ہے, قسمت کے ہاتھوں بھی تو کوئی ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ جب انسان کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکتا تو کیا ہوا اگر اختیاری طور پر ٹیمپریریلی, ہمیشہ کے لیے نہیں, مختصر وقت کے لیے اگر انسان خود اپنے وقت کا زندگی کے کسی حصے کی کچھ قربانی کر لے دین کے لیے, یہ بھی تو ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے نا. تو ایک چھوٹا نقصان کر کے دنیا کا اگر ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کیوں نہ حاصل کیا جائے. او ارادہ بکم نفع, یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے, تو اس نفع کو تم سے کون چھین سکتا ہے؟ یعنی غنیمت دے کر تمہاری مدد کرے اگر تم ساتھ جاؤ تو؟ تم یہ کیوں سوچ بیٹھے کہ دین کے راستے میں نکلنے سے نقصان ہی ہوگا، نفع بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ایک نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کہ میں نے اتنا ٹائم لگا دیا اللہ کے راستے میں، تو اب اتنے میں میں فلاں بزنس کر سکتی تھی، فلاں کمائی کر سکتی تھی۔ وقتی طور پر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو دنیا کی چیز آپ کی قسمت میں ہے اور جو ملنی ہے آپ کو، اگر ابھی نہیں مل رہی تو وہ یک دم بعد میں مل سکتی، وہ آ جائے گی آپ کے پاس۔ جو رزق قسمت میں ہے آپ کی وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے آپ۔ جو نعمتیں دنیا کی آپ کو ملنی ہیں، اگر وقتی طور پر ان میں کچھ سٹاپ لگ گیا ہے اس لیے کہ آپ دین کی طرف لگ گئے، تو وہ رکیں گی نہیں، وہ مل کے رہیں گی، کوئی اور رستہ کھل جائے گا۔ تو او ارادہ بکم نفع، یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کر لے تو تمہارے نفع کو کون چھین سکتا ہے تم سے؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ دین کے راستے میں نکلنے سے صرف نقصان ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی، تو وہ کہیں کام کرتی تھی، کام چھوڑ کر آگے پڑھنے کے لیے، تو بہت ان کے فیملی والوں نے، سب لوگوں نے بہت ہی ان کو پریشان کیا کہ تم نے کیا حماقت کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بچی نے ٹاپ کیا اور اس کو سال بھر کے لیے جو اسکالرشپ ملا وہ اس ساری تنخواہ سے زیادہ تھا جو ان کو مل رہی تھی۔ جو ایک سال میں ان کو تنخواہ مل رہی تھی وہ اللہ نے چند ہی مہینوں کے اندر اس سے زیادہ لوٹا دیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ کہاں سے کیا راستہ نکلا ہے؟ رزق کے دروازے ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو رزق دے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے ذہن میں، گمان میں، خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ تم تقوی اختیار کر کے تو دیکھو۔ اصل میں ہمارے امتحان ہی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نہ نظر آنے والے فائدے پر یقین کر کے نظر آنے والے فائدے کو قربان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، سورۃ محمد میں بھی جو آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی ایک دوسرا کانسیپٹ دیتی۔ یہاں کیا ہے؟ منافقین کیا کہتے ہیں؟ شغلتنا اموالنا واہلنا۔ وہاں کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وہاں اللہ کے دین کی مدد کی بات ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کے مددگار کیسے بنا جا سکتا ہے نا؟ سورۃ الصف میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ وہاں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں اللہ کی پکار کو، ہم جیسے اسے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، اسے ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک آنر ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، خالق کائنات، کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے، آؤ میرے دین کی مدد کرو۔ اب پھر کیسے کرو؟ جاہدو فی اللہ حق کا جہادی، کوشش کا حق ادا کر دو۔ ہو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تم جاہدو حق کا جہادی کرو گے تو وہ اپنی بہترین مدد سے تم کو نوازے گا۔ سورۃ الحج آیت 40 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گی۔ ان اللہ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد خود بخود ہوتی جائے گی۔ سورۃ المؤمن کی آیت 51 میں آتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے بھیجے ہوئوں کی، رسولوں کی، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جب گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ سورۃ الروم میں آتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سورۃ الحج کی 38 آیت میں آتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دفاع کرتا ہے، ان کو خود پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ پسند نہیں کرتا ہر خیانت کار ناشکر انسان کو، یعنی جو خیانت کرتا ہے۔ مثلا مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، تو یہاں کی بات کہیں اور جا کے بتانا یہ خیانت ہے. اور کفور ناشکرپن کہ ایک شخص آپ کے ساتھ احسان کرے اور آپ اس کی جڑیں کاٹیں. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جس قسم کی بھی سازشیں کریں جو مکر اور چالیں چلیں ان کے خلاف اللہ ہی کافی ہوتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ایمان والوں کا دفاع اللہ خود کرتا ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا اگر تم منہ موڑو گے تو مڑ جاؤ. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے. تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کسی کے جانے سے کسی کے ناراض ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں. اللہ تمہارا مولا ہے. اگر تمہاری نیت درست ہے اور تم اس کی خاطر اپنے گھر سے نکلے ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ تمہارا مولا ہے, بہترین مولا, بہترین مددگار, نعم المولا ونعم النصیر. اچھا سورۃ الحج کی وہ آیت بھی یاد کیجیے جس میں آتا ہے نا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اور اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا تو سورۃ محمد کی آخری آیت اس کے لیے کافی, ان تتولوا اگر نہیں کریں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, بدل کے لے آئے گا کچھ اور لوگوں کو. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب باتیں اوپر کی ہیں. بل ظننتم بلکہ تم سمجھ رہے تھے اللہ ینقلب الرسول کہ رسول اب نہیں پلٹیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جا رہے ہیں نا مکہ پلٹ کے نہیں آنے کے, دشمنوں کے گھر جا کے بڑھ کے چھتے میں ہاتھ دے کے کوئی بچ سکتا. والمومنون الى اہلیہم ابدا اور نہ یہ مومن واپس آنے کے ہیں اپنے گھروں کو کبھی بھی. وزین ذلک فی قلوبکم اور یہ بات تمہارے دلوں کو بڑی بھری لگی, واہ کیا موقع آیا کہ یہ سب مرنے کو جا رہے ہیں. وظننتم ظن نفس اور تم نے برے برے گمان سوچے. وکنتم قوما بورا اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ, بگڑے ہوئے لوگ, باہر کی جمع ہے بورا. تم اپنی دنیا نہیں قربان کرتے تمہاری آخرت قربان ہوگی, تمہاری آخرت خراب ہوگی. ومن لم یؤمن باللہ اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر ورسول اور اس کے رسول پر. فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے عذاب دے ڈالے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ہے اللہ غفور الرحیم. یعنی تم کیا سوچتے ہو کہ رسول اور ان کے پیروکاروں کی تباہی سوچ رہے ہو؟ تمہیں اپنا انجام بھول گیا؟ اور جو نہ ایمان لائے گا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اللہ تمہارے جیسوں سے بے نیاز ہے. اس کے لیے تو سارے آسمانوں کی بادشاہت ہے, زمین کی. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم ان قریب پیچھے چھوڑے جانے والے. یہ کون پیچھے چھوڑے جانے والے ہیں؟ وہ قبائل, وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے منافقوں کی طرف اشارہ ہے, جس کا سورت توبہ میں بھی ذکر آتا مخلف ہونا, یعنی جو جہاد میں جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے. لیکن یہاں مراد کون ہے؟ جو عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ نہیں کیا تھا, نہیں اب تم نے وعدہ کیا تھا ہم مسلمان ہیں اور اب تم آ نہیں رہے. نہیں, آپ نے بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے, ہم مصروف ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو کام اپنے, ہم جا رہے ہیں. جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے. تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے ضرور کہیں گے زم طلب تو میرا مغانے میں, جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف, یعنی کسی اور سفر میں جس کے بارے میں یقینی بات ہوگی کہ مسلمان فائدہ اٹھا کر لوٹیں گے, تو پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلو. الا مغانے ملتا خزوہ غنیمتوں کی طرف کہ تم ان کو لے سکو. کہیں گے ضرور نہ ہمیں چھوڑو, نتبعکم ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں. یریدون یبدلوا کلام اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ کے فرمان کو بدل دیں. کلن تتبعونا کہہ دو تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل اللہ پہلے سے یہ فرما چکا ہے. فسیقولونا پھر وہ الزام دیں گے. بل تحسدوننا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, اس لیے ہمیں نیکی کا موقع نہیں لینے دیتے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بات حسد کی نہیں, بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھتے ہی کم ہے. جو شخص نقصان یا رسک نہ لے وہ نفع نہیں کما سکتا. آپ دیکھیں نا, جو شخص بزنس کرتا ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے, اس کو پہلے تو نہیں پتا تھا یہ سب پروفٹ ملے گا مجھ کو, رسک لیا نا اس نے, اپنی پچھلی جمع پونجی لگائی. اب اگر وہ نہیں لگاتا, رسک نہیں لیتا, تو اس کو نفع کیسے ملتا؟ اب یہ تو ہمارے دور میں ایک نفع کی الگ قسم آ گئی ہے نا, کہ بغیر رسک کے آپ کو ملتا رہتا ہے کچھ کروا کے. لیکن جو جائز حلال نفع ہے وہ کیا ہے, کہ جس میں خطرے کا احتمال ہو, جو خطرہ مول لے. یہ فطرت کا قانون ہے کہ نفع اس کے لیے جو خطرہ مول لے, جو رسک لے. قل للمخلفین من الاعراب, کہہ دیجئے مخلفین سے, پیچھے چھوڑے جانے والوں سے, من الاعراب بدعوں میں سے, ستدعون, ان قریب تم بلائے جاؤ گے, دعوت دیے جاؤ گے, الى قوم, ایک قوم کی طرف, اولی بأس شدید, سخت جنگجو, تقاتلونہم, تم کو جنگ کرنا ہوگی ان سے, او یسلمون, یا وہ اسلام لے آئیں گے. کس قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اس سے جنگ کرنا ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ آراء ہیں. نمبر ایک, قبائل عرب کی طرف اشارہ ہے, جنگ حنین میں جن سے جنگ ہوئی, مثلا حوازن یا ثقیف کی طرف. سورۃ الاحزاب میں آپ جنگ حنین کے بارے میں مختصرا پڑھ چکے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کی فوج 12,000 تھی, لیکن حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا رخ پھیر دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور یہ جنگ جیت گئے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آج اگر تم حدیبیہ میں موجود نہیں تھے اور خیبر کی طرف جانا چاہتے ہو, تو نہیں, صرف ان جگہوں پہ مت چلو جہاں سے مال غنیمت ملے گا, وہاں بھی چلو جہاں تمہیں پھر آزمایا جائے گا. علاقہ من اولی بأس شدید. دوسری رائے یہ ہے کہ اشارہ ہے مسلمہ قذاب کی قوم, بنو حنیفہ کی طرف, کہ آئندہ تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی, پھر تمہارے ایمان کا پتہ چل جائے گا. تیسری رائے یہ ہے فارس اور روم کے لوگوں کی طرف, مجوس اور نصارہ کی طرف, اگر تم نے ان جنگوں میں حصہ لیا تو تمہارا ایمان سچا ثابت ہو جائے گا, ورنہ صرف باتوں سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا اور صرف فائدوں کے وقت مسلمان بننا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون, ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے, یعنی بغیر جنگ کے وہ اسلام قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِعُوا, پھر اگر تم نے اطاعت کی, يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, دے گا تم کو اللہ اجر حسنا, اچھا اجر, غنیمت بھی بخشش بھی. یعنی ان مواقع پر اگر تم جہاد کی پکار پر لبیک کہو گے تو غنیمت بھی ملے گی, بخشش بھی نصیب ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر تم پھر منہ موڑ گئے, کما تولیتم, جیسے تم نے منہ موڑا تھا, یعنی حدیبیہ کی طرف جاتے ہوئے, من قبل, اس سے پہلے, یعذبکم عذابا علیما, وہ عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک. لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ, ولا علی الاعرج حرج, اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ, ولا علی المریض حرج, اور نہ مریض پر کوئی گناہ. کس چیز میں کوئی گناہ نہیں؟ یعنی معذور لوگوں کے جنگ سے پیچھے رہ جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں, ان کی کوئی پوچھ نہیں, ان پر کوئی الزام نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو منہ موڑ جائے گا, یعذبہ عذابا علیما, وہ اس کو دردناک عذاب دے گا. دونوں راستے بتا دی, من یطع اللہ کا بھی اور ومن یتول کا بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.